Ofoc.
سامن پروگرام افق لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں مغربی معاشروں میں طلاق کی شرح میں اضافے میں فیمنزم کے نظریات کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، ہم نے سابقہ پروگرام میں اشارہ کیا تھا کہ فیمنزم کے دعوے داروں نے سماجی حقائق کے بارے میں افراط و تفرید پر مبنی نظریات پیش کر کے گھرانے کی بنیادوں کو کمزور کر دیا ہے۔ آج کی نسل میاں بیوی کی ذمہ داریوں کے بارے میں فیمنزم کے نظریات کے منفی اور تخریبی اثرات کی بنا پر ہر طرح کی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہے اور گھر بسانے پر مائل نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مغربی معاشروں میں طلاق کی شرح میں اضافے سے گھروں کی تباہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں مغربی ملکوں میں فیمنزم کے نظریات کے زیر اثر طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، نیز طلاق کے بارے میں اسلام کے نظریات کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ لغت میں طلاق کے معنی میاں بیوی کی علیحدگی اور رشتہ زوجیت سے عورت اور مرد کے نکل جانے کے ہیں۔ مغربی قانونی نظاموں میں طلاق یعنی ڈائیورس کے معنی قانونی اور باضابطہ طور پر رشتہ ازدواج کا ختم ہونا اور اس عمل کے بعد میاں بیوی دوبارہ شادی کر سکتے ہوں۔ انسانی نسل کے تحفظ اور اس کی تربیت کا بنیادی مرکز گھرانہ ہے، اور اس اہم اور بنیادی مرکز کا شیرازہ بکھیرنے میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے جدا ہونا یا طلاق سب سے زیادہ تخریبی اور تباہ کن کردار کا حامل ہے۔ ہرچند طلاق انسانی زندگی کے آغاز سے ہی موجود تھی اور قدیمی ترین دستاویزات کے مطابق اسے قانونی حیثیت حاصل تھی، تاہم ہر زمانے میں طلاق ایک معقول تعداد میں ہوا کرتی تھی اور اس سے معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچتا تھا، لیکن آج کے دور میں طلاق کی شرح میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ خدشہ لاحق ہو چکا ہے کہ کہیں گھرانے کی بنیاد ہی نہ تباہ ہو جائے۔ طلاقی شرح میں اضافہ ہونے سے طلاق لینے والوں اور طلاق شدہ والدین کے بچوں میں سماجی انحرافات اور نفسیاتی بیماریاں دیکھی جا رہی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آج طلاقی شرح میں اضافے کا ایک سبب مغرب میں فیمنزم کا فروغ پانا ہے۔ عورتوں کے لیے مردوں کے برابر حقوق اور ذمہ داریاں منظور کروانے کی کوششیں اور گھر میں عورت کی سرگرمیوں کو حقیر سمجھنا خواتین کے خلاف نام نہاد امتیازی رویے اور تعصب کو ختم کرنے کے بہانے گھرانے اور معاشرے میں عورت اور مرد کے کردار کو نابود کرنا، گھرانے کو خواتین کے خلاف ظلم و ستم کے اولین مرکز کی حیثیت سے تزلزل یا نابودی کا شکار بنانا، بعض ایسے قوانین منظور کرنا جن کے سہارے خواتین سماج میں مردوں کے برابر کردار ادا کرنے کے لائق ہو جائیں، اور خواتین پر قانونی، نفسیاتی اور اقتصادی دباؤ ڈالنا تاکہ وہ سماج میں داخل ہو جائیں اور زیادہ آمدنی والی ملازمتیں اختیار کریں۔ ان تمام امور سے مغرب میں گھر بسانے اور گھرانہ چلانے میں سخت چیلنج سامنے آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر فیمنزم کے طریقہ ہائے کار بالخصوص اقتصادی لحاظ سے اس کے طور طریقوں کی بنا پر بہت سی خواتین اپنی ملازمتوں کی وجہ سے کبھی شادی نہیں کر پاتیں، اور اگر شادی کر لیتی ہیں تو گھرانے میں افراد کے کرداروں کے خاتمے کی وجہ سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد عام طور پر طلاق لے لیتی ہیں اور ان دسیوں لاکھ خواتین میں شامل ہو جاتی ہیں جو اپنے گھرانے کی اکیلی سرپرست ہوتی ہیں اور ان تمام مالی اور جذباتی نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہیں جن سے ایک متوازن گھرانہ مالا مال ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں بہت سے مرد بھی دیر سے شادی کرتے ہیں اور گھرانے کے تعلق سے اپنی بہت سی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے ہیں۔ واضح الفاظ میں وہ ایسی خاتون سے شادی کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا خرچ خود چلا سکے۔ بعض مرد چھوٹے خاندان کو ترجیح دیتے ہیں اور اگر اپنی ازدواجی زندگی سے راضی نہیں ہوتے تو پھر بڑی آسانی سے طلاق کا سہارا لیتے ہیں۔ اس درمیان طلاق کے قوانین میں ترمیم سے طلاق کے پیچیدہ مراحل کو آسانی سے طے کرنے کی راہ بھی کھل گئی ہے۔ جس سے مرد نفقہ دینے سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ فیمنزم نے بھی مردوں کو ان قیود سے آزادی حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ البتہ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ مکتب فیمنزم عورتوں کو زیادہ سے زیادہ طلاق لینے اور بچوں کی سرپرستی سنبھالنے کی طرف راغب کرتا ہے اور حکومتوں پر دباؤ ڈالتا ہے کہ اس سلسلے میں قوانین وضع کریں۔ طلاق کے بعد کے مسائل کے سلسلے میں موجود تمام ثبوت و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق لینے والی خواتین اور ان کے بچے بری معاشی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، اور طلاق لینے والی اکثر خواتین کو اپنی ازدواجی زندگی کے خاتمے کے زیر اثر بے پناہ نقصان ہوتا ہے۔ خواتین پر طلاق کا براہ راست اثر ہوتا ہے، بلکہ زندگی کے سارے اخراجات اور بچوں کو پالنے اور انہیں بڑا کرنے کا خرچ بھی ان کے سر آ جاتا ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کا نکاح ایک مقدس رشتہ قرار دیا گیا ہے، جو انسان کی روح اور جسم کے چین و سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر بہت تاکید کی ہے اور مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غربت اور ناداری کی وجہ سے شادی نہ کرو۔ جس طرح سے اسلام نے شادی بیاہ کو پسندیدہ امر قرار دیا ہے اور اسے قائم و دائم رکھنے پر تاکید کی ہے، طلاق کو نہایت ناپسندیدہ امر قرار دیا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی ہے۔ شارع مقدس نے طلاق کے لیے سب سے برا حلال یا سب سے مبغوض حلال کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ طلاق سے خدا غضبناک ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں ان میں کوئی بھی چیز خدا کی نظر میں طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ اور قابل نفرت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو چیزیں خدا نے حلال قرار دی ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل مذمت اور ناپسندیدہ طلاق ہے۔ ایک اور حدیث میں معصوم نے فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک اس گھر سے زیادہ ناپسندیدہ اور قابل مذمت کوئی گھر نہیں ہے جو میاں بیوی میں جدائی اور طلاق سے خراب ہو جائے۔ خداوند متعال ان لوگوں سے بیزار ہے جو طلاق لیتے ہیں، اور جب طلاق انجام پاتی ہے تو عرش خدا لرزنے لگتا ہے۔ دیگر سماجی قراردادوں اور معاہدوں کے برخلاف شادی بیاہ کرنا ایک فطری اور ذاتی امر ہے، جو عورت اور مرد کے درمیان محبت، ہم خیالی، تعاون اور ایثار سے حاصل ہوتا ہے۔ شادی کا قدرتی میکنزم کہ جس پر اسلام نے اپنے قوانین وضع کیے ہیں، یہ ہے کہ گھرانے میں عورت کا احترام کیا جائے اور وہ ہر دل عزیز قرار پائے۔ لہذا اگر بوجوہ عورت اپنے اس مقام سے گر جائے اور اس کے لیے مرد کی محبت کے شعلے سرد پڑ جائیں اور اس کی نسبت شوہر کی محبت میں کمی آ جائے، تو گھرانے کی بنیاد و اساس تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یعنی حکم فطرت کے مطابق ایک گھرانہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسلام اس صورتحال کو افسوسناک قرار دیتا ہے، لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ ازدواجی زندگی کی فطری اساس تباہ ہو چکی ہے، تو اسے قانونی لحاظ سے متحرک اور پرنشاد خاندان نہیں سمجھتا ہے۔ اس کے باوجود اسلام نے ایسی کوششیں اور تدبیریں اپنے مد نظر رکھی ہیں کہ گھرانہ ٹوٹنے نہ پائے اور فطری لحاظ سے باقی رہے، یعنی خاتون کا احترام باقی رہے اور وہ مقام طلب اور مقبولیت کے درجے پر فائز رہے۔ اسلام کے یہ احکام ہیں کہ بیوی خود کو شوہر کے لیے سجائے اور اس کی خواہشات کی تکمیل کرے، دوسری طرف سے مرد اپنی بیوی سے محبت اور مہربانی سے پیش آئے، اس سے عشق و محبت کا اظہار کرے۔ یہ سارے احکام اس وجہ سے ہیں کہ گھرانے کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے محفوظ رکھا جائے۔ دینی پیشواؤں کی سیرت میں بھی جو چیز دکھائی دیتی ہے، یہ ہے کہ حتی الامکان طلاق سے پرہیز کیا جائے، لہذا انہوں نے بہت کم ہی طلاق کے حق سے استفادہ کیا ہے۔ جب بھی انہوں نے طلاق دی ہے، معقول اور منطقی دلیل کے ساتھ دی ہے۔ بلا شبہ میاں بیوی کے درمیان مفاہمت اور مصالحت رہنی چاہیے، البتہ اس مفاہمت اور مصالحت کی نوعیت، دوستوں کے درمیان آشتی و مصالحت کی نوعیت سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں آشتی و مصالحت، فداکاری، ایک دوسرے سے محبت اور دوگانگی کا حصار توڑنے اور ایک دوسرے کی سعادت کے خواہش مند ہونے اور ایک دوسرے کی بدبختی کو اپنی بدبختی سمجھنے جیسی ہونا چاہیے۔ اس طرح کے تعلقات نہ صرف میاں بیوی میں جدائی کا سبب نہیں بنتے بلکہ روز بروز مستحکم ہوتے جاتے ہیں۔ اسلام اگرچہ طلاق کو ناپسند کرتا ہے، لیکن جب زندگی گزارنا ممکن نہ رہے تو خاص شرائط کے ساتھ میاں بیوی کو الگ ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ البتہ طلاق دینے کے لیے بعض اخلاقی ضوابط اور ضبط نفس کی ضرورت ہے، اور میاں بیوی میں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک دوسرے کو ظلم کا نشانہ بنائیں۔ اسلام میں طلاق کی صورت میں مرد پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق مکمل طرح سے ادا کرے، اس کا مہر ادا کرے، اور طلاق کے 3 ماہ بعد تک بیوی مرد کے گھر میں رہ سکتی ہے، اور اس مدت میں جسے عدت کہا جاتا ہے اسے کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے کا حق نہیں ہے۔ عدت کی مدت اس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ میاں بیوی اس مدت میں اپنی غلطیوں کو سمجھ کر ان کا تدارک کر سکتے ہیں، اور اگر وہ دوبارہ زندگی کی طرف مائل ہو گئے تو اثر نو زندگی شروع کر سکتے ہیں۔